السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. سورہ نساء کا کل ہم نے آغاز کیا تھا. سورہ نساء مدنی سورت ہے اور بہت سارے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے خاص طور سے تاکید کی تھی اپنے تمام گورنرز کو کہ خواتین کو خاص طور سے سورہ نساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور پڑھائی جائے. اس سے بھی سورت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور سورہ نساء میں خاص طور سے خواتین سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں. کل جو ٹاپک ہم نے پڑھے تھے قرآن کی آیتیں، اس میں خاص طور سے جو بتایا گیا تھا، سورہ نساء کی جو پہلی ہی آیت کی شروعات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، لہٰذا آپس میں تم رشتوں کا احترام کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپس کی قرابت داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. ایک ملک ہوتا ہے یا ایک کچھ لوگ آباد ہوتے ہیں زمین پر، اس میں چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں، محلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کو ایک یونٹ، ایک اکائی کہا گیا ہے، اور خاندان کی بنیاد پر ہی ایک پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے. اگر خاندان مضبوط اور مستحکم نہ ہو تو معاشرہ کوئی فلاح نہیں پا سکتا. اسی لیے سب سے پہلے خاندان کی بات کی گئی ہے. بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں خاص طور سے رشتوں کا احترام کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے اور رشتوں کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنہ القاطع، کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ رحم مجھ سے ہے، جو رحم کو توڑے گا تو میں بھی اسے کاٹ دوں گا، اور جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑ دوں گا. اور رحم کے رشتوں سے مراد خونی رشتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان اگر مضبوط رہے، آپس کے رشتوں کے تعلقات اگر بہتر رہے، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اور قرآن اور حدیث کی پوری تعلیمات ہی اس پر ڈیپینڈ ہیں کہ آپ کے آپس کے تعلقات، چاہے آپ کے وہ پڑوسی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، وہ غیر ہوں، غیر مسلم ہوں، یا آپ کے ملک سے دوسرے ملک والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ آپ کو اپنا رویہ اور اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے. اور خاندان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ لوگ خود لگا سکتے ہوں گے آج مغربی معاشرے کو دیکھ کر، کہ وہاں پر خاندان بالکل ٹوٹ چکے ہیں. وہاں کا جو تھنک ٹینک ہے وہ یہ اب اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بیک ٹو ہوم عورت کے لیے نعرہ لگایا جا رہا ہے، کہ پہلے عورت کو گھر سے باہر نکالا، خاندان کو تتر بتر کر دیا، اور جب خاندان منتشر ہو گیا تب واپس پھر اس عورت کو خاندان کو بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن اب جس عورت کو ایک بار آزادی کی ایک طرح سے لت لگ جائے، وہ کیسے واپس گھر میں جا سکتی ہے؟ تو ہمیں جو نظام دیا گیا ہے کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہوگی اور مرد باہر کا نگران ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. مرد گھر کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. عورت اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی نگران ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یہ خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. اور اگر یہ خاندان اچھا ہوگا، شوہر اور بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے، خاندان مضبوط ہوگا، تو وہاں سے ایک بہترین نسل پرورش پائے گی اور وہ بہترین لوگ دنیا کو ملیں گے، کیونکہ یہ اس خاندان سے پرورش پائے ہوئے وہ لوگ ہوں گے جو حکمراں ہوں گے تمام، جہاں ہر کسی کو ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی معاشرے میں بزنس کا، سیاست کا. تو یہ وہ اچھے بچے ہوں گے جن کی اچھے سے تربیت اور پرورش ہوئی ہوگی. لہٰذا ایک اچھا خاندان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا جو مین ٹاپک تھا کل کا ہمارا، کہ عورتوں کے حقوق. عرب کا معاشرہ اس وقت، اس کا یہ حال تھا عرب کے معاشرے کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک ہی شخص کئی کئی عورتیں ان سے نکاح کر لیتا تھا. جب کسی شوہر کا انتقال ہوتا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا، اور اس کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھیں۔ تو شوہر کے انتقال کے بعد جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی باپ کی منکوہا سے بھی نکاح کر لیتا تھا، یعنی سگی ماں کو چھوڑ کر جو دوسری عورتیں ہوتی تھیں ان سے بھی نکاح کر لیتا تھا، اس بنا پر کہ اگر یہ باپ کی منکوہا سے نکاح کر لیتا تو ساری جائیداد خود اسے ہی مل جاتی۔ عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کی کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں تھی۔ بخاری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم عورت کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، یہ تو اسلام ہے جس کے آنے کے بعد عورتوں کو عزت دی گئی اور انہیں ایک مقام اور مرتبہ ملا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جو حالات تھے اس حساب سے نہ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ تھا، اگر کوئی عورت اس کے والد کا یا شوہر کا انتقال ہو بھی جاتا اور اس عورت کے پاس جائیداد ہوتی تو یا تو بڑا بیٹا اس پر قبضہ کر لیتا یا اس کا شوہر اس پر قبضہ کر لیتا۔ عورتوں کو وہ اس طرح سے رکھتے تھے جیسے کہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے، یعنی نہ اسے بساتے تھے اور نہ ہی اس کو چھوڑتے تھے کہ وہ کہیں اور دوسری جگہ نکاح کر لے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اتنی احادیث بیان فرمائی کہ، اور جیسے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حق ہیں جیسے کہ مردوں کے حق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی برابر کا درجہ دیا، حدیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی، اور یہاں تک کہ وراثت میں تو اس کا کوئی حق ہی نہیں تھا، تو وراثت میں بھی اس کا حصہ رکھا گیا۔ تیسری چیز مہر، یعنی عورتوں کو اگر نکاح میں لانا ہے تو اس کے لیے مہر کی پابندی بھی لگائی گئی کہ تم عورتوں کو ایسے ہی نہیں حاصل کر سکتے، اور یہ مہر جو ہے وہ فرض سمجھ کر دیا جائے گا۔ آج پانچویں پارے میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ ویسے تو مہر کو ہمارے یہاں پر کیا سمجھا جاتا ہے کہ مہر عورت کا حق ہے ہی نہیں۔ شادی سے پہلے دونوں خاندان والے کہتے ہیں جتنا باندھنا ہے باندھ لو، کس کو پڑی ہے دینے کی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے مہر دینے کی نیت سے نکاح نہیں کیا بلکہ مہر کو دبانے کی نیت سے نکاح کیا تو وہ نکاح نہیں بلکہ صفاح ہے، یعنی زنا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ مہر پر عورت کا حق ہے۔ اب آپ خود ذرا سوچیں اور غور کریں کہ عورت کو والد کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کو شادی کے وقت مہر اس کو ملتا ہے، اور مہر پر پوری طرح سے عورت کا حق ہے۔ مہر نہ والدین لے سکتے ہیں نہ ہی شوہر لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ خود ذاتی طور پر اس کا کچھ کاروبار ہے تو وہ خود اس کی ذمہ دار ہوگی، اس کا شوہر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ذاتی طور پر کتنی بھی مالدار ہو لیکن اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نان نفقے کا خرچ اٹھائے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا گیا۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں عورت کا کیا تصور تھا۔ وہ لوگ عورت کو شیطان کی آلہ کار کہتے، گناہوں کی پوٹلی کہتے، اور ابھی تک ان کا تصور بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے والی بی بی حوا تھی، اور اسی تصور کو وہ آج تک لیے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے وہ عورت سے دور رہتے ہیں کہ رہبانیت اختیار کرو، جیسے ہی تم عورت کے قریب گئے تم گناہ میں لت پت ہو گئے۔ جبکہ اسلام نے یہ تصور دیا کہ نہیں، جس سے گناہ ہوتا ہے اس کا بدلہ اسی کے سر پر ہے، اور کسی کا الزام کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ عورت اور مرد عمل اور اجر کے اعتبار سے برابر ہے، عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کر اپنے اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے تو اجر دونوں کو برابر ملے گا، اگر دونوں نے نیکیاں کی ہوں گی۔ پھر ایک سے زائد شادیوں کا ذکر کل آیا تھا سورہ نساء میں۔ اس کو تو یقین جانیے کہ ان آیات کو، اور خاص طور سے اس ٹاپک کو، چند ہی ایسے ٹاپک ہیں جس پر ہمیشہ سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، اور خصوصاً اس ابھی یہ دور میں جب یورپین کنٹریز یہ لوگ جب ہائی رائز ہوئے اور یہ لوگ تھوڑا سا ابھر کر سامنے آنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے تک تو اسلام ہی ماشاءاللہ پوری طرح سے غالب تھا، لیکن جب سے یہ کنٹریز آگے آئے اور انہوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا اور ہم اسلام کو ان لوگوں کے نظریے سے سوچنے لگے، تو ہم خود مسلمان بھی قرآن کی ان آیتوں کا یا تو مذاق اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ان میں کیوں ہیں، قرآن میں اس میں کیوں ہیں۔ جبکہ ایک سے زائد شادی کی جو اجازت دی گئی ہے، دراصل یہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہی ہے۔ دوسرے مذاہب میں کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عورت اگر بے وفائی کرے، عورت اگر شوہر سے غداری کرے، عورت چاہے کتنی بھی بیمار ہو، عورت شوہر کے حقوق پورے نہ کر سکتی ہو، وہ بیمار ہو، اور جس کی فطری تقاضے ہیں اس کو پوری نہ کرتی ہو، پھر بھی اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہے، اور نہ اس عورت کی جگہ دوسری عورت لا سکتا ہے۔ اب اس شخص کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، یا تو وہ اس عورت کو چھوڑ دے یا پھر اس کے علاوہ وہ بدکاری شروع کر دے۔ تو کیا اس سے بہتر اسلام نے جو راستہ رکھا ہے وہ کیا صحیح نہیں ہے کہ جائز طریقے سے نکاح ملا کر ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے؟ اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم عورتیں ہم تنگ دلی کی بنا پر ہم یہ سوچتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں دیکھا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، نہ ہی حکم فرض ہے، نہ ہی اس کے کرنے پر آپ کو زیادہ اجر ملے گا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدل کی شرط لگائی ہے۔ یہ ایک آپشن ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک کھلا ہوا دروازہ رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مجبوری آتی ہے تو ایسی مجبوری کی صورت میں پھر وہ مرد کیا کرے؟ اس سے تو پھر معاشرے میں بے راہرا بھی پھیلے گی، فحش اور زنا عام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک صورت رکھی ہے کہ دوسری بیوی کی پرمیشن دی، اور اسی طرح سے طلاق کی بھی پرمیشن دی ہے، تاکہ اگر نباہ بالکل ہی ناممکن ہو جائے تب اس صورت میں ایک دوسرے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ چار بیویوں کی شادی پر اتنا واویلا مچایا گیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کے خلاف کہ اس کی کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی۔ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، آپ کتابیں دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں غیر مسلموں نے، مستشرقین نے لکھی ہیں اس ٹاپک پر، ہم سے زیادہ وہ اس ٹاپک پر لکھتے ہیں اور اس کے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے بہت سارے ہمارے نادان مسلمان بھی ہیں۔ تو اللہ کا حکم زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس خالق نے ہماری تخلیق کی، جس رب نے ہمیں بنایا، وہ زیادہ بہتر جان سکتا ہے ہمارے بارے میں کہ یہ لوگ جان سکتے ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے اور ایک موقع رکھا ہے کہ انسان اگر مجبور ہو تو کر سکتا ہے، یا نہیں بھی مجبور ہو تو کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی واویلا مچانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو کل اہم ٹاپک تھا وراثت کی تقسیم کے بارے میں، پہلے جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ پہلا حکم تھا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن 1/3 کی اجازت ابھی بھی رکھی گئی کہ اپنی جائیداد سے انسان 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وارثوں کے حق میں وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارثہا، وارث کے حق میں اب کوئی وصیت نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حق قرآن میں اتار دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون رشتہ دار اور کون وارث سب سے زیادہ قریبی حقدار ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ خاص بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، ہمارے یہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو جہیز میں شادی میں دے دیا تھا بس ختم، اب ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اکثر بیٹیاں بھی میکہ نہ ٹوٹ جائے، بھائی ناراض نہ ہو جائے، تو والدین کے انتقال کے بعد وہ خود اپنا حصہ مانگنے سے ڈرتی ہیں۔ تو ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ جو جائز حق ہے وہاں تو ہم سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، نہ کوئی اور لوگ اس بات کو، ان حقوق کو لے کر بات کرتے ہیں۔ ہاں جہاں پر اسلام کے اوپر کوئی طنز کرنے کی بات آتی ہے وہاں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ رکھا ہے، مرد کا دو حصہ رکھے ہیں اور عورت کا ایک حصہ رکھا ہے، اور عورت کا ایک حصہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس پر معاشی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی، جو بھی اس کو پورا حصہ ملے گا، جو آدھا اس کو ملے گا بھائی کے بدلے مقابلے میں، وہ پورا کا پورا اس عورت کا ہوگا، اس کو کہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو مرد کو حصہ ملے گا، چونکہ مرد پر معاش کی ذمہ داری ہے، لہٰذا مرد کو تو ہر حال میں خرچ کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے دو حصے رکھے اور عورت کا اکھیرا حصہ رکھا۔ اور جو سب سے اہم ٹاپک تھا کہ محرمات سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ محرمات سے نکاح، جیسے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اس کو منع کیا گیا کہ بتا دیا گیا کہ کون کون سے رشتے محرم ہیں اور تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا اسلام کا یہ قانون کہ دو بہنیں ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں رہ سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو رشتوں کو کاٹ دو گے، کیونکہ بہنیں آپس میں ان کی بہت محبت ہوتی ہے، ایک شوہر کے نکاح میں اگر وہ جمع رہیں گی تو وہ یہ چیز ایک دوسرے سے برداشت نہیں کر سکے گی اور دشمنی ہو جائے گی، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کو اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس طرح تم اگر کرو گے تو رشتوں کو کاٹ دو گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن تو ہمیں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی یہ دونوں بھی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ دیکھیں اس کی کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں پر اتنی زیادہ آزادی اور اتنا زیادہ یعنی دین سے دوری ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ بیٹیوں کو بلا وجہ بہنوں کے گھر رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ان میرڈ لڑکیوں کو، خصوصاً ان کی ڈلیوریز کے موقع پر. اور بہت سارے کیسز وہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر پھر وہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف یعنی بہن کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود بتائے ہیں ہمیں ان حدود کی پابندی کرنی ہے تاکہ یہ پرابلمس نہ ہوں. ایک اور خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے، اخبارات اور لوگوں سے جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ سیریلس آج کل ایسے آ رہے ہیں جس میں محرمات کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے تعلقات. تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی جو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر جو ایسی ساری جتنی فحش چیزیں یا ڈرامہ یا سیریلس بتائے جاتے ہیں وہ کوئی فائدے کے نہیں ہے، نہ اس کا دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. ایک ایک سیریل پانچ پانچ سال چلتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پانچ پانچ سال کون کس کے پاس وقت ہے اتنا دیکھنے کا. جس کو جنت میں جانا ہو اور جس کو ایک فکر اور لگن لگی ہو جنت میں جانے کی، وہ اپنا وقت کیسے برباد اور ضائع کر سکتا ہے بھلا ان بیکار کے کاموں میں. اور مسلمان کو تو کرنے کے اتنے کام ہیں، اتنے کام ہیں، اس کو تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ہو سکتی، تو وہ ان خرافات میں بھلا کیسے پڑے گا. تو سیریل ایک الگ بات تھی کہ چلے کوئی اگر اخلاقی سیریل ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن اتنے اخلاق سوز سیریل بتائے جا رہے ہیں، خود مسلمانوں کے نام سے ایسے سیریلز بنائے جا رہے ہیں جس میں لباس ایسے بتائے جا رہے ہوں جو کہ مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا اس طرح سے نظام ان کا، کہ مسلمان ایسے نہ لباس پہن سکتے ہیں نہ ان کی ایسی معاشرت ہو سکتی ہے. تو سیریلس میں بھی آج کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرمات سے نکاح یا محرمات سے تعلقات، غلط تعلقات. تو آپ دیکھیں کہ بس ایسے لگتا ہے جیسے قیامت قریب ہے، یعنی اس قدر بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ جس چیز کو تمام ہر معاشرے میں غلط قرار دیا گیا اس کو آج اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو جو ہماری نئی نسل ہے، ہماری نئی جنریشن ہے، آپ دیکھیں وہ سیریل سے کیا سیکھے گی. ہم ماؤں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ان سیریل سے بچیں اور اپنی بچیوں کو تو بالکل بھی نہ دکھائیں، اور بچپن سے ان کو اسلامی تعلیمات دیں اور ان کو بتائیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی توفیق دے، دین کا صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، اور جو صحیح ہمارا مقصد ہے امت مسلمہ کا، ہماری نوجوان نسل کو بھی ادھر لے کر جائے. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اکثر یعنی 80% ہماری نوجوان نسل کا حال یہ ہے کہ ہم نے ان کو ٹی وی کے حوالے کر دیا ہے، اس پر وہ عجیب حیا سوز اور ایسے بیکار اخلاق کو ختم کر دینے والے بگ باس قسم کے وہ دیکھتے رہے کہ جس کے اوپر خود اخبار والے پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ ایسے خراب چیزیں ٹی وی پر بتائی جا رہی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آرام سے بیٹھ کر وہ دیکھتے رہیں اکیلے تنہا. تو پھر ان کے اخلاق کا کیا حال ہوگا آپ مجھے بتائیں؟ کون ان کو سکھائے گا؟ نہ ہماری اسکولوں میں صحیح تعلیم ہے، نہ دینی تعلیم، نہ اخلاقی تعلیم، نہ باہر معاشرے سے ان کو کوئی اخلاقی تعلیم مل رہی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر بچے کس کے حوالے ہیں ہمارے؟ کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں پھر؟ اور آج اگر ہماری آنکھیں بند ہو جاتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ تو ہمیں فکر اپنی نسل کی کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر وہ دعا کے لیے ان کو آج وقت نہیں بھی ملتا ہے، لیکن جو بھی نیک کام وہ کریں گے وہ نیک کاموں کا اجر تو ہمیں ملتا رہے گا، کیونکہ ہم تو منتظر رہیں گے اپنی قبروں میں کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں خیر کرے، کوئی ایسا کام ہم تک پہنچے، کسی کا اجر، عمل کا اجر جس سے ہم کو فائدہ پہنچے، اور وہ نیک اولاد ہی ہو سکتی ہے، یا ہمارا اپنا کوئی ایسا چھوڑا ہوا عمل جو ہم نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا ہو. تو ان کاموں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ کل کی جو باتیں چھوٹ گئی تھی وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی. ہم اپنے پانچویں پارے کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر نکاح کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نکاح کی ایک تو شرائط ہے اور اس کا مقصد، سب سے پہلے تو مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آباد کرنے کے لیے نکاح کیا گیا ہو، اس لیے کانٹیکٹ میرج ہمارے یہاں کانٹیکٹ میرج جائز نہیں ہے، جس کو نکاح متا بھی کہتے ہیں۔ تو تھوڑے دن کے لیے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ساتھ نبھانے کے مقصد سے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے مقصد سے اور غرض سے نکاح کیا گیا ہو۔ پھر اس کی جو شرائط بتائی گئی ہیں کہ مہر ہو نکاح میں، اعلان ہو، کیونکہ کم سے کم حدیث میں آتا ہے کہ دو گواہ ضرور ہونے چاہیے، تو نکاح کا اعلان ضروری ہے، کیونکہ یہاں جو بات بتائی گئی کہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوری چھپا کیا گیا نکاح وہ نکاح نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور نکاح کے علاوہ جتنے بھی سارے طریقے ہو سکتے ہیں کسی سے دوستی کے، وہ سب کے سب اسلام میں ناجائز ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایون جو منگیتر ہوتا ہے، اگر منگنی بھی ہو گئی ہے، انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے، اس صورت میں بھی منگیتر کے ساتھ بھی ایسے تعلقات کوئی درست نہیں ہے، تنہائی میں ملنا یا پھر بات چیت کرنا۔ تو مہر ہے، نکاح اعلان ہے، اور گواہ ہے، اور ولی ہے، کیونکہ یہاں پر جو آگے بات آئی ہے کہ ان سے نکاح کرو باذن اہلہن، ان کے اہل سے، اہل کی پرمیشن سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں اس کی بہت صراحت ہمیں ملتی ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے نکاح میں، ادروائز وہ بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے کچھ کنٹریز میں، کچھ کنٹریز میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر لڑکی 18 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ آزاد اور اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ کچھ کنٹریز میں تو یہاں تک سپورٹ کیا گیا ہے کہ اگر لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اگر وہ 18 سال کی نہیں بھی ہے تو پولیس اس کو سپورٹ کرے گی، اور اس کے والدین سے جا کر خود پولیس ان کے والدین کو اریسٹ کرے گی کہ تم نے زبردستی کیوں کی اپنے لڑکی کے ساتھ، اس کو جہاں شادی کرنا ہے کر دی جائے۔ آپ خود بتائیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے اس کا۔ ایک تو جب لڑکیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں تو پورے خاندان والوں کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات کو پسند ہی نہیں کیا گیا۔ دوسری بات، اس لڑکی کے غلط قدم کی وجہ سے پورے خاندان کی لڑکیاں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، اور زندگی بھر وہ لڑکی خود پریشان رہتی ہے جس لڑکے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو اچھالا، اپنے ماں باپ کی عزت کو ختم کروایا، اپنے ماں باپ کی بغیر پرمیشن کے اس نے شادی کی۔ وہی لڑکا اسے زندگی بھر تانے دیتا ہے کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے ایک غیر لڑکے کے لیے، وہ اس شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ اور بھی کر سکتی ہے، تو اس کی زندگی خود اجیرن ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو نقصان ہے ہی ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے اہل کے علاوہ کسی اور، یعنی ان کی پرمیشن کے بغیر تم شادی نہ کرو۔ تو یہاں پر جو شرائط بتائی گئی اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ مہر دینا ضروری ہے، دوسری بات ولی کا ہونا ضروری ہے، اعلان کرنا ضروری ہے، اور گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر پھر وہ نکاح نہیں شمار ہوگا. ایک اور جو بات یہاں آئی ہے کہ یہاں پر جو ودربو ہننا پیچھے بھی ذکر گزرا تھا اور یہاں پر بھی کہ اگر ان سے تم کو کچھ اندیشہ ہے کہ وہ بد چلنے کی مرتکب ہوں گی تو ان کو آگے بھی بات آئے گی وہ کہ ان کو یا تو مارو. اس آیت پر بھی بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام جو ہے قرآن کی اس آیت کو کوٹ کر کے ان لوگوں نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو قرآن میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مارو. تو ہم آگے پڑھیں گے جیسا جب اس وقت ٹاپک آئے گا, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس صورت میں کہ جب عورت بد چلنے کی مرتکب ہو, وہ گھر والوں سے شوہر سے بے وفائی کرے, غداری کرے, اس صورت میں اس کو یہ سزا دینا ہے. ادروائز اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے کہ میں تمہیں نازک آبگیروں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہیں, تم ان کو نہ مارو بلکہ ان کو احتیاط سے رکھو, جیسے کہ کانچ کی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت نازک ہوتی ہیں کہ تم ان کو دھکا بھی دو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی, لہٰذا تم ان کو اسی طرح سے ساتھ میں رکھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کے بھی اس حصے سے جو کہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے, لہٰذا اس کی اسی ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ, یعنی نرمی سے معاملہ کرو اس کے ساتھ. اتنی تاکید ہمیں ملتی ہے, تو یہ والی احادیثیں تو نہیں بتائی جاتی لیکن وہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں جو اسلام کے خلاف بات کرنے پیش کی جاتی ہیں. تو یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے ناانصافی سے کام لیتے ہیں اسلام کے تعلق سے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحہ کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب. اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ اللہ پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے, اور یقین جانیے جتنی آسانیاں دین اسلام کو فالو کر کے اور اس پر عمل کر کے ہے آپ کو کہیں نہیں ملیں گی ایسی آسانیاں. اور جن لوگوں نے آج دین کی شکل بگاڑ دی ہے وہ خود پریشان ہیں کہ بلا وجہ کے جو انہوں نے بوجھ رسم و رواج کے اپنے اوپر لاد لیے ہیں جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے. تو اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں تو زندگی تو آسان ہے ہی ہے, اور بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی, دو طرح کا فائدہ ہے. لہذا اگر ہمیں کہیں سکون امن و امان مل سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کی راہ پر چل کر اپنے رب کی بندگی بجا لانے میں, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے میں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ, لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹی برائیاں ہم خود تم سے دور کر دیں گے, ساقط کر دی جائیں گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود ختم کر دیں گے, یا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا یا اس کا سوال ہی نہیں کیا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ سات ہلاک کر دینے والے گناہ, اس سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا شرک باللہ, یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو, ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے, سود, یتیم کا مال کھانا, میدان جنگ سے فرار, پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا, یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اگر کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر یا تو کوئی جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہو، جس میں ہلاکت کا ذکر آیا ہو، یا پھر جس پر کوئی حدود نافذ ہوتی ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے حدود نافذ کی ہو، جیسے چوری ہے، زنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کبیرہ گناہ کہلائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے. اور ہمارے یہاں پر اسکینڈلز کو اتنا عام کیا جاتا ہے اور ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، بس ایک زبان دوسری زبان سے وہ بات لیے چلی جاتی ہے. تو اللہ کے لیے کبھی ہم ایسا نہ کریں کہ کسی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلے اور ہم اس بات کو فوراً آگے پہنچا دیں. اگر آپ کو کچھ پتہ چلتا بھی ہے کسی کے بارے میں، وہیں اس کو دفن کر دیں اور خاموش ہو جائیں. لہذا ایسے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم خود تم سے ساقط کر دیں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں پر ایک دوسرے سے حسد کرنے کی بجائے اللہ کا فضل مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خود کو کچھ دیا ہے ان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیشہ ان کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے. فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو وہ مل گیا، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے. ہم اپنی کیبنٹ کھول کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کتنے ہینگرز میں ہمارے لباس لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو دوسروں کے لباس فوراً نظر آ جاتے ہیں. اپنے گھر میں رکھی ہوئی چیزیں نظر نہیں آتی، دوسروں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزیں فوراً نظر آتی ہیں. تو یہاں پر حسد کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو ایک خوبی دی ہے، کسی کو دوسری دی ہے. کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنایا ہے، کسی کو لڑکی بنایا ہے. اب یہ کہہ رہے کہ ہائے میں لڑکا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ جانور بنا دیتا تو ہم پھر کیا کرتے تھے. لہٰذا جو بھی حال ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اگر آپ لڑکی نہ ہوتی تو آپ کو اتنے رسپیکٹ کون دیتا، جو آپ کی نازکی، آپ کے نخرے کون اٹھاتا، کیونکہ مرد کو تو بہت محنت والے کام کرنے پڑتے ہیں. پھر بعض اوقات لڑکیاں سوچتی رہتی کہ ہائے میرا رنگ فیئر کیوں نہیں ہے، میرا رنگ ایسا کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ. یہ کمپلین کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ انسان تو بنایا، ناک نقشہ صحیح رکھا. اگر تین آنکھیں بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے تھے ہم. پھر کچھ کہتے کہ ہائے میری ناک ایسی کیوں ہے، میری ناک اگر ایسی اور ایسی ہوتی تو اچھا ہوتا، میری آنکھیں ایسی ہوتی، غزالی آنکھیں ہوتی تو اچھا ہوتا. تو یہ سب کیا ہے، یہ اس طرح کے کا جو ہے دل میں شک و شبہ، حسرت، حسد، یہ سب نہ کریں، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل مانگے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ چیز عطا کر دے. اور خوبصورتی آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں نہیں ہوتی، خوبصورت تو انسان کا دل ہوتا ہے. اصل میں ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ظاہری چیزوں کو خوبصورتی سمجھ لی ہم نے. تو بعض اوقات خوبصورت چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتا. تو اصل چیز کیا ہے، دل کی خوبصورتی، کہ آپ کا دل خوبصورت ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی عزت دوسروں کے دل میں پیدا کر دے گا. صورتیں تو ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا حسد اور اندھوں کا شکار نہ ہو، حسرت نہ کریں، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگے. جیسے آتا ہے نا، حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. تو اگر سیرت اچھی ہوگی تو وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگی. عورت اور مرد عمل اور اجر کے لحاظ سے برابر ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور ہم نے ہر اس ترقی کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں، تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ہے جسے ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ اس آیت کو بھی اتنا اچھالا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. جیسے ہم نے اس دن ایک عورت کی گواہی پر بات کی تھی نا کہ کچھ عورتوں نے اس پر اتنا واویلا مچایا کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کی گواہی کیوں، اگر مرد کی ایک گواہی ہے تو عورت بھی ویسے ہی برابر ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ آیت کو بھی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں. پھر وہ جو آگے آیا ہے کہ وضربوہن، کہ ان کو مارو، اس پر بھی اتنا واویلا مچایا گیا اور اس پر بھی اتنا طوفان کھڑا کیا گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ان آیت کو یہ چند ہی چیزیں ہیں، جیسے کہ ایک تو عورت کی گواہی، چار شادیوں کی اجازت، اور مرد عورتوں پر قوام، اور پردہ. ہمیشہ ان چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اگر مرد جو ہے عورت کو مارتا ہے تو وہ کہتے کہ یہ ظلم ہے. تو ٹھیک ہے، بالکل ظلم ہے کہ مرد کو عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اور یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سچویشن کیا بتائی گئی ہے کہ کس صورت میں مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانا ہے، وہ سچویشن نہیں دیکھی جاتی لیکن بس اعتراضات اٹھا دیے جاتے ہیں. پہلے تو ہم بات کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کی، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے ان کو فضیلت دی ہے. دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے، دوسرا انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پہلی بات تو ہم کو بغیر چون چورا کیے تسلیم کر لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے جس کی بنا پر مرد کو قوام ہونا ہی زیادہ بہتر ہے. اور قوام کے معنی ہم اکثر غلط لے لیتے ہیں. قوام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں حاکم، یہاں حاکم نہیں کہا گیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پر حاکم کا لفظ بھی لے آتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قوام کا لفظ استعمال کیا ہے. اور قوام کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا کہ لینا، کھڑے رہنا. کھڑے رہنے کے معنی میں آتا ہے قوام، اور اس کا جو اصل مطلب ہوتا ہے سرپرست، سربراہ، منتظم، یعنی کسی بھی ادارے کا، کسی خاندان کا سرپرست، سربراہ اور منتظم، جو گھر کا انتظام چلانے والا ہو، جو ایک سربراہ کی حیثیت سے رہے، سرپرست بھی ہو. اور سرپرست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہو، ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہو. اور آپ دیکھیں کہ ان دو بنا پر مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے. باقی اس کے علاوہ عمل اور اجر کے لحاظ سے دونوں برابر برابر ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی. تو یہاں پر مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب عورتوں کی کیا ذمہ داری بتائے گی؟ کہ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. تو نیک بیوی کی جو خصوصیت بتائی گئی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے. دو چیزیں شوہر کی موجودگی میں ہیں جو عورت کو کرنی ہے، اور دو چیزیں شوہر کی غیر موجودگی میں. موجودگی میں کیا کرنا ہے؟ کہ جب شوہر کوئی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے، جب اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. یعنی عورت کو سجنا سنورنا کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے. شوہر کسی بات کا حکم دے, چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا چاہے وہ اس کو بستر پر قریب بلائے, تب عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً شوہر کی اطاعت کرے. اور مرد کے پیچھے اسے کیا حفاظت کرنی ہے کہ اپنی عزت کی, یعنی کسی غیر مرد کو وہ اپنے گھر میں نہ آنے دے, اور خود اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یعنی اگر شوہر کا مال اس کے ہاتھ میں ہے تو بیوی اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ اس کو فضول خرچیوں میں یا ادھر ادھر خرچ کر دے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیویوں کی ذمہ داری بتائی گئی کہ بیویاں اطاعت شوہر ہونی چاہیے, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب جو عورتیں اگر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں, وہ تو اس پر اعتراض نہیں اٹھائیں گی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کی فوراً بجاوری کریں گی. لیکن جو عورتیں اللہ کی بھی بندی نہیں بننا چاہتی تو وہ اپنے شوہر کی کیا فرما بردار بنیں گی؟ اور ایسی ہی عورتیں ان آیتوں پر اعتراضات اٹھاتی ہیں, ان کو یہ والی آیتیں پسند نہیں آتی. وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پوری آزادی دے دی جائے, وہ خود مرد بن جائے اور مردوں کو وہ عورتیں بنا دینا چاہتی ہیں. آپ خود مجھے بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے, جیسی مردوں کی طاقت ہے کیا ہمارے اندر ویسی طاقت ہے؟ اسی لیے تو ہم کو صنف نازک کہا گیا ہے نا خواتین کو, کہ نازک صنف جو بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ گھر کا سلینڈر اگر ختم ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے اٹھا سکتی ہیں وہ بھاری سلینڈر؟ کون اٹھاتا ہے سلینڈر؟ کچھ ہوتی ہوں گی خواتین ماشاءاللہ اچھی طاقتور, لیکن 90% سلینڈر کون لگواتا ہے گھر کا؟ مرد حضرات لگاتے ہیں. اسی طرح سے جب چور آ جاتا ہے, جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں, عورت کو چار دیواری میں کیوں قید کر دیا گیا, اسلام نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے اور عورتوں کو دوسرا درجہ دیتا ہے, عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے, اس کو مرد کے برابر درجہ دیا جائے, اور یورپین کنٹریز باقاعدہ یہ نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو عورت کو بہت آزادی دی, ہماری یہاں عورت بہت آزاد ہے, عورت اور مرد کو برابر ہم نے درجہ دیا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ جو ریکارڈ ہمیں ملتا ہے مارنے کا, آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں یا کہیں پر بھی آپ رپورٹ پڑھ لیں, کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو کنٹری ہے جہاں پر عورتوں پر بیویوں پر بہت ہاتھ اٹھایا جاتا ہے وہ جو ہے برطانیہ ہے, انگلینڈ, جہاں پر سب سے زیادہ شکایتیں درج ہوتی ہیں پولیس کیس کہ بیویوں کو وہاں سب سے زیادہ مارا جاتا ہے. اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں انہی لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس ملک کے رہنے والے ہیں. تو اسلام پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مارنے کا کہا گیا ہے. اسلام میں عورت کو مارنے کا اس صورت میں کہا گیا ہے جب وہ اگر بے وفائی کی مرتکب ہوں, بد چلنی کی مرتکب ہوں, ادر وائز ہاتھ اٹھانے کی پرمیشن نہیں دی گئی. تو یہاں پر جو صالح عورتیں ہیں وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے ان کی اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب چور آ جاتا ہے تو کیا اب یہی برابری والا نعرہ لگایا جائے گا, شوہر بیوی کو اٹھائے کہ بیگم اٹھو ذرا چور آ گیا ہے, چونکہ تم اور میں برابر ہو لہٰذا جاؤ چور کو آج کا دن تم پکڑ لو, میں نہیں پکڑتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, عورت پکڑ سکتی ہے چور کو؟ ایک عورت تنہا اگر جا رہی ہو اور راستے میں اس کو اگر کوئی گھیر لیتا ہے, اس وقت بھی کون اسے بچائے گا؟ آپ بتائیں, کوئی وہ عورت خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے مرد کے مقابلے میں, یا کوئی اور عورتیں آ کر اس کو بچا سکتی ہیں؟ اگر 10 عورتیں بھی آ جائیں تو وہ ایک اکیلی عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ایک مرد کے سامنے. کون بچانے والا ہوتا ہے؟ مرد ہی ہوتا ہے نا, وہی طاقتور ہوتا ہے. تو کیوں بلا وجہ ہم اس چیز پر اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے؟ کتنے بھی نعرے لگا لیں, کتنی بھی کوشش کر لیں مرد کو مرد کے برابر بننے کی, عورت مرد کسی حال میں نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے ساخت اس کی ایسی بنائی ہے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ذمہ داریاں سونپی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر وہ خودداری, وہ طاقت, اور وہ اس کی جو ایک عزت نفس ہے وہ ایک الگ ہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مرد نگران ہے, سربراہ ہے, سرپرست ہے, منتظم ہے. ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گی مثال کے لیے, حالانکہ روزانہ ہمارا وقت بہت ہو جا رہا ہے, اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. ایک چھوٹی سی کہانی آپ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے عورت کو جیسے بنایا ہے جس مقصد کے لیے وہ اسی میں کام کرے تو زیادہ بہتر ہے, اور مرد کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک خاتون کو شوق چڑھتا ہے کہ وہ جاب کریں, بچے چھوٹے نہیں ہوتے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اسکول چلے جاتے ہیں, وہ اپنے شوہر سے فرمائش کر کے کسی پہچان کی جگہ میں اسکول میں جاب کرنے لگتی ہیں. اب شوقیہ جاب کرتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ کب مہینہ ختم ہو اور مجھے سیلری ملے، اور اس دوران میں وہ کئی جگہ گھوم لیتی ہیں کہ مجھے پہلی سیلری ملے گی، پہلی تنخواہ ملے گی، تو میں یہ خریدوں گی، وہ خریدوں گی، بہت سارے پلان بنا لیتی ہیں۔ شوق ہوتے ہیں شروع میں نیا نیا جب پہلی سیلری، کیونکہ خواتین کے ہاتھ میں خود پیسے آتے ہیں تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے لگتا۔ بہرحال اس کا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہوں گے جاب ان کو اس کا تجربہ ہوگا۔ تو اب وہ خاتون دل میں پلان بناتے رہتی ہے کہ یہ خریدوں گی، وہ خریدوں گی۔ اب وہ ایک شاپ میں جاتے ہیں، وہاں پر ان خاتون کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کوئی لباس۔ شوہر کہتے ہیں کہ اگلی تنخواہ میں دلا دوں گا، اس تنخواہ میں ابھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شاپ میں بچوں کے بہت اچھے اسکول بیگس ہوتے ہیں جو بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں، تو خاتون کہتی کہ یہ دونوں بیگ میں ضرور خریدوں گی، وہ بیگ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک شاپ میں شوہر کو کوئی شو پسند آتا ہے، وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، تو یہ خاتون کہتی ہے شوہر سے، جب وہ کہتی کہ آپ یہ شو خرید لیں، تو شوہر کہتے کہ نہیں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے، بعد میں خریدیں گے، ابھی میرے پاس شو ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ خاتون دل میں پلان بناتی ہیں کہ میں ضرور اپنے شوہر کے لیے وہ شو خریدوں گی اپنی تنخواہ پر، اور اپنے بچوں کے لیے وہ اسکول بیگ خریدوں گی جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اب جب ان کو تنخواہ ملتی ہے خاتون کو، اب یہ خوشی خوشی جاتی ہیں اس دکان پر، شاپ میں۔ جیسے وہ بیگ کی قیمت پوچھتی ہیں تو ان کو بہت ہی دل کو دھکا سا لگتا ہے، حالانکہ پہلے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا ہے، لیکن کہتی کہ اگر میں یہ دو بیگ خریدوں گی تو اس میں تو میری پوری تنخواہ ختم ہو جائے گی، میں اپنے لیے کیا بچاؤں گی۔ پھر جاتی کہ چلو شوہر کے لیے شو خرید لیتی ہوں۔ جب وہ شو کی قیمت سنتی ہے دوبارہ تو پھر دل کو دھکا لگتا ہے، اور پھر واپس آ جاتی ہے کہ نہیں اتنا مہنگا شو کیسے خریدوں۔ اس لباس کو خریدنے جاتی ہے جو خود کو پسند آتا ہے، لیکن اس کو بھی مہنگا، اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں خریدتی، اور پوری تنخواہ واپس لے کر گھر آ جاتی ہیں۔ اور چونکہ اسی دن پہلی تاریخ ہوتی ہے، شوہر دیر سے گھر آتے ہیں، کیونکہ پہلی تاریخ کو تنخواہ ہوتی ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا انڈیا پاکستان میں۔ اب جب شوہر دیر سے گھر آتا ہے، اور جب شوہر گھر آتا ہے تو دیکھتے کہ شوہر لدا پھندا آ رہا ہے گھر میں، اور بہت سارے ہاتھ میں شاپرز ہیں، اور شوہر سارے شاپرز لا کر بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ کھول کے دیکھتی ہے تو اس میں وہی بیگ، وہی لباس جو اسے چاہیے تھا وہ اس میں ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اب جو انہیں خواتین کا دل کیا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ نہیں خرچ کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ کس میں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ہی رکھا ہے۔ آپ خود دیکھیں، ہم سب فیل کر سکتی ہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم خود سوچ لیں، اپنے والد کے بارے میں ہم سوچیں، اپنے شوہروں کے بارے میں ہم سوچیں، اپنی ذات کے لیے کیا کبھی وہ کوئی چیز خریدتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک باہر تکلیف میں گزارا کرتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، کبھی بھی ہمیشہ وقت پر آفس جاتے ہیں، جو چیز کی ہم فرمائش کریں وہ پہلی فرصت میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں خریدیں گے، ہمیشہ اپنی ذات کو پیچھے رکھیں گے کہ نہیں پہلے تم لوگ خرید لو، پہلے بچوں کے لیے خرید لو۔ تو یہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ کس کے اندر رکھا ہے؟ یہ مرد کے اندر رکھا ہے۔ پھر کیوں بلا وجہ ہم شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں؟ کیوں بلا وجہ ہم زبردستی شوہروں کے خلاف، یا خود بھی ان کے خلاف غصہ ہوتی ہیں، اور دوسروں کے بھڑکانے میں ہم خود بھی آ جاتی ہیں؟ تو نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ مرد کے اندر رکھا، جو قربانیاں وہ ہمارے لیے دے رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرما برداری کریں ان کی۔ تو اس لیے فرما بردار بیوی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو، تو بہت زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس تھوڑی چیزیں کرنی ہیں۔ نماز وقت پر پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اور شوہر کی فرما برداری کرنا ہے۔ اتنے ذرا سے کام سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت ہمیں عطا کر دے گا۔ جنت ہم نے کل پڑھا تھا نا، جس کی وسعت آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، یعنی آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے وہ جنت۔ تو اتنی بڑی جنت کے لیے صرف اتنا چھوٹا سا کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کی فرما برداری کریں، شوہر کی شکایتیں نہ کریں، شوہر کی غیبتیں نہ کریں۔ بعض عورتوں کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی شوہر گھر سے نکلتے ہیں فوراً فون اٹھایا، شوہر کی کمپلین کرنا شروع کر دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور آپ کو معلوم ہے نہانے کے یہ بہت سخت مزاج تھے، لیکن اسلام نے ان کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ جب حدود اور اخلاق کی بات آتی تھی، یہ وہاں بہت نرمی اختیار کرتے تھے۔ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کی کمپلین لے کر آتا ہے، اور وہ سوچتے کہ میں امیر المومنین سے اپنی بیوی کی کمپلین کروں گا اور کہوں گا کہ عورتوں کو نصیحت کریے۔ اب یہ جاتا ہے کمپلین کرنے کے لیے، جب امیر المومنین کے دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندر سے عورت کی آواز آ رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مرد خاموش ہے، تو وہ شخص دروازے سے وہیں سے واپس لوٹ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جب امیر المومنین کا خود یہ حال ہے کہ وہ بیوی کی برداشت کر رہے ہیں باتیں، تو پھر وہ تو مجھے خود بھی یہی تاکید کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ساری سختی کہاں تھی، اسلام کے خلاف تھی ان کی سختی، لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول کا جو تعلق تھا، اللہ کے رسول نے ایک دن فرمایا کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کب ناراض ہوتی اور کب راضی ہوتی ہو۔ وہ کہتی ہیں واللہ یا رسول اللہ، کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ، صرف زبان کی حد تک ہوتی ہوں، یعنی دل سے میں آپ سے ناراض نہیں ہوتی، صرف زبان کی حد تک ہوتی ہوں۔ تو یہ محبت ہوتی ہے شوہر اور بیوی میں۔ شوہر اور بیوی کو تو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تو کیوں کمپٹیشن ہم کریں، کیوں ہم ریس لگا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مخالف نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے مخالف نہیں بننا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے چلنا ہے، جب ہی تو زندگی کی گاڑی اچھے سے چل سکتی ہے۔ اگر ہم کمپٹیشن میں لگ جائیں گے کہ تم بڑے میں چھوٹی، میں بڑی تم چھوٹے، تم نے مجھے، شوہر نے مجھے ایسا کیوں کہا، انہوں نے مجھے ڈانٹ کیوں دیا، انہوں نے مجھے میری بے عزتی کر دی، نہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر درگزر کر دیں، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے شوہر آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ یقین جانے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کا خیال۔ پھر جو بات آئی ہے کہ عورت کا نشوز کی بات کی گئی یہاں پر، اس کو بھی ہم سمجھ لیں، تھوڑا سا آگے پھر چلے جاتے ہیں ہم کہ نشوز کیا ہے عورت کا۔ کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنی ضرورت کے لیے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرے۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتی اور اس کی فطری خواہشات کو پورا نہیں کرتی، تو یہ نشوز ہوگا عورت کی طرف سے۔ تو اس صورت میں کہ اگر عورت بے وفائی کر رہی ہے یا خدا نہ خواستہ اس کے تعلقات دوسروں سے ہے، اس صورت میں کیا کہا گیا کہ پہلا جو اسٹیپ بتایا گیا، فائزوہن، نصیحت کرو، ابھی مارنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ دوسرا اسٹیپ بتایا گیا کہ وہجرہن، ان کے بستر الگ کر دو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو الگ کر دو اپنے آپ سے، تاکہ وہ اس سزا سے سدھر جائیں۔ اب اگر یہ دونوں سزاؤں سے وہ نہیں سدھرتی ہیں اور پھر بھی وہ بدتمیزی اور بد چلنے کی مرتکب ہو رہی ہیں، تب اس صورت میں وضربہن، کہ پھر تم انہیں مارو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کے منہ پر نہ مارو، اپنے بچوں، غلاموں اور عورتوں کے منہ پر نہ مارو، کوئی مرد عورت کو اس طرح نہ مارے کہ اسے زخمی کر دے، اور کوئی مرد اپنی عورت کو نہ مارے کہ صبح مارے پھر شام میں اسے شرمندہ ہونا پڑے اور وہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے تو تاکید کی ہے، ایک دن آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کئی عورتوں نے آ کر میرے پاس شکایت کی ہے ان کے شوہر کی بدتمیزی کی، نہیں مارنے کی، لہٰذا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے ساتھ، یعنی نہ آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آپ نے ڈانٹا بھی نہیں کبھی کسی کو، آپ کی اتنی بیویاں تھیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور پھر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی بھی فرمانبرداری کرے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈے غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یہاں پر گواہی کی بات آئی ہے کہ گواہی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن گواہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، یعنی آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایت سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم مجھے تلاوت سناؤ، یعنی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، یعنی آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، لہٰذا میں کیسے آپ کو سناؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سننا چاہتا ہوں کسی اور سے، یعنی قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے بعض اوقات۔ تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رونے لگے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ بس بس، تو کیوں آپ کو رونا آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے روئے، کس احساس سے؟ آیت نمبر 41 کی روشنی میں آپ لوگ مجھے جواب دیجئے پلیز۔ یعنی جو ذمہ داری کی بات کی گئی ہے اس آیت میں کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی کی اپنے پیغام کو، اس پیغام کو پہنچانے میں؟ نہیں، آپ نے پوری ذمہ داری ادا کر دی۔ جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کے جوابات کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی وہ آپ نے تو پورا کر دی، کیونکہ آپ نے تو گواہ بنا دیا تھا سب کو حجت الوداع کے موقع پر، سب سے گواہی بھی لے لی تھی صحابہ اکرام سے۔ لیکن اب یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے یہ ذمہ داری؟ اب یہ امت مسلمہ پر ذمہ داری ہے، ہم پر ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں ایک کام نہیں کرنا ہے، ہمیں کئی کام انجام دینے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو پوری سورہ نساء جو ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے جو ہم چلتے آ رہے ہیں، کہ جو اس میں حقوق بتائے گئے ہیں کہ ہمیں دوہری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ایک تو ہمیں غیر مسلموں کے اندر دعوت دین کا کام کرنا ہے، اور اپنے مسلمانوں کے اندر ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے۔ جو پیچھے باتیں آئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر رشتہ دار، یتیم، مسکین، یہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کام ہمیں انجام دینا ہے بحیثیت امت مسلمہ، اور اتنے ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور اتنے حقوق ہم پر عائد کیے گئے ہیں کہ ہم پر ہر ایک کا حق ہے۔ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کا بھی حق ہے، جو ہمارا تھوڑی دیر کا ہمسایہ ہے یعنی مسافر سفر میں اگر ہمارے ساتھ ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ پھر مسکین ہیں، فقرا ہیں، اور مسافر، رشتہ دار، اور ہمارے لونڈی غلام، ان سب کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج پوری امت مسلمہ، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے، یعنی سب سے زیادہ جو غربت آج پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو تعلیم کی کمی ہے، آج ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان چین سے سو سکتا ہے؟ ایک مسلمان چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو گواہی بھی دینی ہوگی قیامت کے دن، اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اپنی جواب دہی کا کہ مجھے کتنے کام انجام دینے ہیں، میں کیسے چین سے سو سکتا ہوں، میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں، کتنے لوگوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین ایک دفعہ آئے اور اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے سمجھا کہ کہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں جبریل امین پڑوسیوں کو وراثت میں شامل نہ کر دیں، کہ وہ وراثت کے بھی حقدار ہو گئے۔ اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ جب پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں تو رشتہ داروں کے کتنے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ لوگ جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، یتیم کے تعلق سے جو یہاں پر بات آئی ہے کہ ول یتامہ ول مساکین، کہ یتیم کے تعلق سے تو جس گھر میں کوئی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو تو کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر ہے۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال اس کے بالوں کو ہاتھ لگے گا اتنی نیکیاں بتائی گئیں. تو آپ بتائیں کہ صرف اس کے اوپر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرنے کا اتنا اجر ہے تو اس پر خرچ کرنے کا کتنا اجر نہیں ہوگا. تو کوئی ایک ذمہ داری نہیں ہے ہم پر, ہمیں بہت ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ ہم اپنی خواہشات پر کیسے ہزاروں لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی نہ سوچیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے, بہت سارے مسکین, بہت سارے یتیم ایسے ہیں جو بے یار و مددگار پھر رہے ہیں. پھر وہ لوگ جو قیدی ہیں, جو صرف ضمانت کی بنا پر, کہ ان کے پاس ضمانت کے لیے رقم نہیں ہے, وہ بغیر بے گناہ کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کا کون خیال رکھے گا؟ تو چونکہ اب رمضان آنے والا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صدقہ, یعنی صدقہ اور خیرات اور اپنی ضروریات میں سے بچا کر. اب دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو وہ دینا اتنا بھاری نہیں ہوتا, لیکن جب ہمارے پاس خود کم ہو اور اپنی ضروریات کو کم کر کر ہم اگر ان لوگوں پر خرچ کریں گے اور دین کی دعوت کے لیے بھی, آپ دیکھیں کہ جب غیر مسلموں کو دعوت دین کا کام ہم کریں گے ان میں, اس کے لیے بھی آپ بغیر مال کے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ہر چیز کے لیے مال چاہیے. تو یہ اسی وقت ہوگا نا جب ہم اپنی خواہشات کو روک کر مال نکالیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یتیموں مسکینوں کا خیال کریں, اپنے مال میں سے ان کا حق بھی نکالیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ پیسہ ہمارے پاس آتا ہے, ہم کما رہے ہیں, یا ہمارے شوہر, ہمارے گھر والے کما رہے ہیں, تو اس پر صرف ہمارا حق ہے. نہیں, بلکہ ان پر سب لوگوں کا حق ہے. ہم ان یہودیوں کی طرح نہ بن جائیں جو, یا تو جو بنیے کا مزاج ہوتا ہے, یا جو مہاجن ہوتا ہے, وہ صرف سمیٹنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ بس میرا مال میں اسے جمع کر کے رکھوں. اسی لیے بخل کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنا مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں, الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, آیت 37 میں جو کہا گیا, اور اپنا مال اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ہمیں پبلک میں آ کر پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے کہ ہم سوشل ورکر بنے اور جو ہے اس طرح سے پیسہ خرچ کریں کہ ہماری واہ واہ ہو رہی ہو. نہیں, بلکہ ہم کو واقعی میں غریبی کو ختم کرنا ہے, مسلمانوں کو سپورٹ کرنا ہے. ایسے تعلیمی ادارے ہمیں قائم کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے نوجوان تعلیم حاصل کریں, ان کے لیے وہاں فیسلٹیز فراہم کی گئی ہوں. آپ نے مجھے ہمیشہ جو فکر اس بات کی ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا نا 2-3 سال پہلے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی, 2-3 سال پہلے, سوری 5-7 سال پہلے کی بات ہے. تو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں سب سے جو ہائی لائٹ جو کیا گیا تھا جس بات کو, وہ کیا چیز تھی کہ سب سے زیادہ تعلیم کی کمی, ایون جو شیڈول کاسٹ لوگ ہیں ہمارے انڈیا میں, ان میں بھی اتنی تعلیم کی کمی نہیں ہے جتنی مسلمانوں میں ہے. سب سے زیادہ ناخواندگی جو ہے وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, تعلیم کی کمی ہے. تو ہمیں اسکول کھولنے ہوں گے, ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے جو بچے ہیں اور جو نوجوان نسل ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے, دنیاوی بھی اور دینی تعلیم بھی. تو یہ بہت اسی وقت ہوگا جب ہم کنجوسی سے, بخل سے, اور اپنی ذاتی ضروریات پر جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کی خواہشات نفس کے غلام ہم نہ بننے والے ہوں. جب ہم اپنی ذات کی قربانی دیں گے, اس لیول کی قربانی دیں گے, تبھی ہم اپنی امت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور یقین جانے کہ یہ جو کام ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ دے گا. لہٰذا ہم اس پر غور کریں کہ ہمیں بحیثیت گواہ ہمیں بھی گواہی دینی ہے, اور ہمیں اپنے مسلمانوں میں بھی اصلاح کا کام کرنا ہے. آیت 43, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو, اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یا مس کیا ہو, اور پھر پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پر چونکہ جیسے ہم جانتے تھے کہ اس زمانے میں عرب کے جو معاشرے میں شراب بالکل پانی کی طرح پی جاتی تھی, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جتنے بھی جو احکام نازل ہوئے وہ ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئے، اگر ایک ساتھ سارے احکام نازل ہو جاتے اور اگر اس وقت کے عرب کے ظاہری معاشرے میں فوراً کہہ دیا جاتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، تو وہ ضرور زنا کرتے اور شراب پیتے، یعنی اس سے نہ بچتے تھے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ یہ جو پہلا حکم ہے کہ جب، یعنی پہلے تو اس کے نقصانات بتائے گئے تھے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے بنسبت نفع کے۔ پھر کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں تو اس وقت نماز کے قریب نہ آؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور ایک سورہ پڑھتے ہیں، یا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اگر اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم ہے تو وہ خشوع اور وہ خضوع ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے نماز کے لیے بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جب ہم پڑھیں تو پوری طرح سے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری طرح سے دماغ کو حاضر رکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر حالت جنابت میں، اور عورتوں کو اگر چھوا ہو اور پانی نہ ملے تو کہا گیا کہ تیمم کر لو۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو میڈیم والی رائے ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر عورت کو بغیر کسی شہوت سے چھوا ہو، ہاتھ وغیرہ لگ جائے، تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر شہوت کی وجہ سے اگر چھو لیا ہو عورت کو تو اس سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور حالت جنابت کے بعد تو آپ کو غسل کرنا لازمی ہے، لیکن اگر پانی نہ ملتا ہو تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کر لیا جائے۔ تیمم کا طریقہ ہم سب جانتے ہوں گے کہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، دونوں ہاتھ مٹی پر آپ ماریں گے، پھر اس پر پھونک ماریں گے، اور اس سے دونوں ہاتھوں پر، یعنی ہتھیلیوں کے پشت پر پھیر لیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں گے۔ بس صرف اتنا کافی ہے، پورا وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، تیمم کے لیے اتنا طریقہ کافی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و اسینا اور اسما غیر مسمعین اور رائینا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کے ایک اور جرم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے تو کوئی حکم دیا جاتا تو مسلمان کہا کرتے سمعنا و اطعنا، یہ لوگ اپنی زبان کو اس طرح سے جنبش دیتے کہ توئی کی جگہ سواد نکل جاتا، اور مطلب یہ بنتا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کریں گے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ رائینا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہمیں سنے نہیں آیا، تو یہ لوگ رائینا کہتے تھے اس کو، اور اس کا مطلب ذرا سے لمبا کھینچنے کی وجہ سے زیر کو مطلب بدل جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اے بے وقوف شخص یا اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ فرما برداری کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، لیکن ان کے اوپر ان کی باطل پرستی کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کی ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر میں ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے باز نہیں آتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ یہاں پر اپنے مومیاں مٹھو بننے سے روکا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ نہ سمجھو یا اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک نہ کہو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی نیکی کی توفیق اگر ملے تو ہم یہ نہ کہیں کہ میں تو بہت ہی نیک کام کرتی ہوں، میں تو، میرے سے تو کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں، یا میں تو کبھی میری نماز تو چھوڑتی ہی نہیں، فجر تو میری ہمیشہ ہوتی ہے، میں نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ جو میں کا لفظ ہے کہ فلا تزکو انفسکم ان اللہ یزکی من یشاء، کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو یہ منافقین کا کام تھا اس زمانے میں، منافقین اپنے آپ کو، یعنی چونکہ وہ کرتے نہیں تھے کوئی نیک کام، لہٰذا اپنی زبانوں سے کہتے پھرتے تھے، ان کو زبانوں سے کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی، جبکہ صحابہ کرام عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بھی بہت زیادہ اپنی نیکیوں کا خود سے تذکرہ نہ کرے، بلکہ جس حد تک ہو سکے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے، کیونکہ جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے تو بس کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ جبت اور طاغوت کی بات کی گئی ہے آیت نمبر 51 میں۔ جبت اور طاغوت، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جبت کے اصل معنی ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز، اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ النیاقت والترک والطیر من الجبت، کہ پرندے سے فال نکالنا یا جانوروں کی بولیوں سے فال لینا، یا زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا، اور فالگیری کے دوسرے تمام طریقے سب جبت کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جبت کا مطلب وہی ہے جو ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں، سپرسٹیشنز جس کو کہا جاتا ہے۔ نجومی سے جو ہے مستقبل کا حال معلوم کرنا، کسی چیز سے فال نکالنا، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی تو ہم کہیں کہ اب تو کوئی ہم کام نہیں کر سکتے کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو منحوس سمجھنا، کوئی رنگ کو اپنے لیے خراب سمجھنا کہ فلاں رنگ ہمارے لیے منحوس ہے، فلاں رنگ ہمارے خاندان میں پہنا نہیں جاتا۔ تو کوئی رنگ، کوئی جانور، بھلا بلی کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ کسی کا برا کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج صبح سے سارے کام خراب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا تھا۔ سنا ہوگا نا آپ نے جملہ کہ صبح سے سارے کام الٹے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے آئینہ ہی دیکھا ہوگا، ہے نا۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ہر ایک کا نوشتہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اس کی گردن میں اس کا توک ٹنگا ہوا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو آئینہ دیکھنے کی وجہ سے سارے کام خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صبح اٹھ کر اپنے آپ کو ہی دیکھا ہوگا، انسان یہی کرتا ہے اکثر۔ تو کسی کو بلیم نہ کرے کہ فلاں کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا۔ یا پھر بہت سارے ساسوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہوؤں کو منحوس قدم سمجھتی ہیں۔ ایک خاتون، ایک ہماری جاننے والی تھی، ان کی بیٹی بیچاری 5 سال سے تکلیف اٹھا رہی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی کے 10 دن کے بعد ہی سسر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ساس مسلسل اس کو باتیں سناتی ہے کہ ایسے منحوس قدم پڑے کہ اس نے میرے شوہر کو کھا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی انسان کے اندر طاقت ہے کہ وہ کسی کی جان لے سکے بھلا؟ یعنی ہم شرک کرتے ہیں، اور ایسا بڑا شرک کرتے ہیں کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ جو جملوں کی وجہ سے ہماری ایسی پکڑ ہو جائے کہ اللہ ہی ہمیں بچائے بس۔ کہ جو بات جو اللہ کے اختیار میں، جو چیز ہم اس کو انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میرا ایسا نقصان ہو گیا، فلاں کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تو یہ سب جو ہے اسی میں آئیں گے، فال لینے میں
کسی کو منحوس سمجھنے میں یا جانوروں کو منحوس سمجھنا، شادی نہ کرنا، رنگ کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، کسی کے قدموں کو منحوس سمجھنا، بیوہ عورت کا سایہ نہ پڑنے دینا۔ بعض اوقات تو لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہوتی کہتے کہ بیوہ عورت کا سایہ نہ پڑے، بیوہ عورت کو قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ایک بلا وجہ کی جو رسم ہے بدعت، کہ گود بھرائی کی جاتی ہے۔ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے، لڑکی کی یا رشتہ ہوتا ہے، تو پانچ سہاگنوں کو لایا جاتا ہے اور پانچ سہاگنیں اس کو تیل لگاتی ہیں یا ہلدی لگاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، اور کہتے کہ بیوہ کو قریب نہ آنے دو۔ کچھ ساسیں کہتی ہیں، اچھا تم نے کالا منگل سوتر نہیں پہنا، تم میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو، تم نے ہاتھ کیوں چوڑیوں ایک سے نہیں بھرے اپنے، تم بیوہ ہونا چاہتی ہو نعوذ باللہ، تو چوڑیوں سے کسی کی زندگی کا کیا تصور بھلا، یا کیا تعلق، یا منگل سوتر سے کسی کی زندگی کا کیا تعلق۔ لیکن ہمارے یہاں کی توہم پرستی آپ دیکھیں کہ منگل سوتر کو اور چوڑیوں کو کسی کے زندہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سارے ہندوانہ تصور، سارے ہندوانہ تصور۔ تو لہٰذا امام ضامن باندھنا یا پھر یہ تعویذ وغیرہ باندھنا، کسی چیز سے فال نکالنا، جانوروں کو منحوس سمجھنا، یہ سب اسی میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے تیرے اپنے قصب و عمل کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اپنے عمل پر غور کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان میں ہمیں شامل کرے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں رسول کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون جو بنایا جاتا ہے، یا قانون یعنی شریعت جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ اور رسول دونوں سے مل کر بنتی ہے، یعنی قرآن اور رسول، اللہ کے حکم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی قابل قبول نہیں، یعنی اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور سنت یعنی رسول کے احکامات کو ماننا ہوگا، بلکہ ایسے ماننا ہوگا کہ اگر جو فیصلہ اللہ کے رسول کر دیں یا جو فیصلہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس میں دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کو خوشی خوشی تسلیم کریں کہ یہ رسول کا فیصلہ ہے، تبھی مومن ہو سکتے ہیں. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. پیچھے منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. جو منافقین ہوتے ہیں وہ ابن الوقت ہوتے ہیں، کہ جدھر فائدہ نظر آیا ادھر لڑک گئے. تو مومن ایسا نہیں کرتا، وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے، چاہے اس کا فائدہ ہو دنیا کا چاہے نقصان ہو. اس کی نظر آخرت کی کامیابی پر اور اللہ کی رضامندی پر ہوتی ہے، وہ دنیاوی فائدہ کے لیے لڑتا نہیں ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. تو جان تو جانی ہے، جب معلوم ہے کہ جان جانی ہے تو کیوں نہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہو جائے گی. لہذا یہ کتنا کامیابی کا سودا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں لگا رہے انسان اور اسی راہ میں اس کو موت آ جائے. اور خاص طور سے یہاں پر جہاد کی بات کی گئی ہے، کیونکہ مکہ میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس وقت ہاتھ روکے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اب جہاد کا حکم آ گیا تو کچھ لوگوں کو جن کو جان پیاری ہے ان کو یہ جنگ کا حکم بہت برا لگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہے. تو جو جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے پھر اسے دنیا کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا دنیا کا کیا نقصان ہو رہا ہے یا میری جان جا رہی ہے. ایک شہید کو اللہ کی راہ میں مارے جانے سے جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی وہاں سے واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا جنت سے، لیکن شہید تمنا کرتا ہے کہ جو لذت وہ محسوس کر رہا تھا یا کی تھی اس نے اللہ کی راہ میں جان دینے سے، وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آئے اور دوبارہ اس کو پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بار بار وہ مارا جائے اللہ کی راہ میں، اور پھر بار بار شہید کیا جائے تاکہ اس کو وہ لذت محسوس ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف اگر ہمیں پہنچے تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی, اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. چونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری گواہی کافی ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں, مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے, تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی, جیسے کہ آج بائبل اور تورات میں موجود ہے. یعنی بائبل میں ہی دونوں کتابوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو شائع ہونے سے رہ گئی تھی, ڈاکٹر حمید اللہ جنہوں نے قرآن پر بہت ریسرچ کی ہے قرآن اور حدیث پر, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور یہ فرانس میں رہتے تھے اور وہاں پر انہوں نے رہ کر بہت غیر مسلموں میں کام کیا. تو ایک رپورٹ ان کو وہاں کی لائبریری سے جو ملی تھی کہ ان لوگوں کا احساس ہوا کہ ہماری کتابوں میں جو اتنی اختلافی روایتیں پائی جاتی ہیں, تو لہٰذا انہوں نے قرآن میں بھی اختلافی روایت کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن پر ریسرچ شروع کی, اور ان لوگوں نے ایک ادارہ قائم کیا جو 30 سال تک ریسرچ کرتا رہا. اس کی جو ایک نارمل رپورٹ جو سامنے پیش آئی تھی, کیونکہ اس ادارے پر سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر بم گرا جس کی وجہ سے وہ عمارت تباہ ہو گئی, لیکن ایک رپورٹ اس کی شائع ہو گئی تھی جس میں خود غیر مسلموں کی رپورٹ شامل ہے کہ بائبل کا ہم نے جب وہ کیا تورات کا اس پر ریسرچ کی تو اس میں ہم کو 2 لاکھ سے زیادہ اختلافی روایت ملی, اور جب قرآن پر ہم نے ریسرچ کی اور قرآن کو انہوں نے مختلف ممالک سے بلا کر ہر ملک کا نسخہ انہوں نے بلایا اور اس پر انہوں نے چھان بین کی, تو کہنے لگے کہ ہم کو اعراب کی تو غلطی کہیں نظر آئی لیکن کوئی الفاظ کی غلطی ہمیں قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ملی. تو آپ خود دیکھیں کہ اگر اس میں اختلاف ہوتا تو پھر یہ اللہ کا کلام ہی نہ ہوتا, کہ کس میں تحریف ہو چکی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے قرآن کے بارے میں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا قرآن میں کہیں کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملے گا, نہ اس کی آیت میں کوئی تحریف ہوئی ہے نہ اس کے معنی میں کوئی تحریف ہوئی. اگر لوگوں نے کرنے کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کرام کو پیدا کیا جنہوں نے ان کی سازشوں کا وہ کھول کے رکھ دیا پول, جس کی وجہ سے آج قرآن ہمارے پاس صحیح سلامت موجود ہے اور کوئی ہم کو کنٹرڈکشن ہمیں نہیں ملے گا قرآن میں. تو یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ مادود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کی راہ میں لڑو, تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ, بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا, وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس کے حصے میں سے پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی طرف سے سفارش کر دو تو تمہیں بھی اس کا اجر مل جائے گا, یعنی کوئی نیکی کے کام کے لیے یا کوئی اس کو کوئی بھلائی پہنچانے کے لیے. تو لہٰذا اچھی بات کے لیے سفارش کرنا یہ اچھا کام ہے, لیکن کوئی برائی کے لیے اگر سفارش کرے گا تو وہ اس کا برا بدلہ پائے گا. وَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یہ کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے.
سلام کی تاکید آئی ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کو بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی آیا، انہوں نے سلام کیا تو آپ نے کہا 10. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20. تیسرے صحابی آتے اور کہتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30. جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو رحمت اللہ کا اضافہ کرے گا اسے 20، اور جو برکاتہ کا اضافہ کرے گا اسے 30. سلام کی بہت تاکید آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، اور تم کو آپس میں محبت نہیں ہو سکتی جب تک تم ایک دوسرے کو آپس میں سلام نہ کرو، یہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور یہ اسی صورت میں کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرنے لگو، جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور تبھی تم جنت میں داخل ہو سکو گے. جب دو لوگ اجنبی، جب مسلمان لوگ اجنبی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاننے والے یا جن کو نہیں جانتے ہیں سب کو سلام کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں پر تو کیا بنا لیا گیا ایک معمول کہ جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں. اگر آپ نے اس سنت کو اپنانے کی کوشش بھی کی اور آپ کہیں جا رہی ہیں، کہیں راستے میں ہیں، آپ کوئی پارٹی میں ہیں یا کوئی ہاسپٹل وغیرہ میں آپ گئی ہیں، وہاں کوئی بیٹھا ہے اور کوئی مسلمان خاتون ہے، آپ نے ان کو سلام کر دیا، تو وہ جواب دیں گی آپ کو؟ جواب دینے کی بجائے وہ کیا کہیں گی؟ میں نے پہچانا نہیں. تو ہم نے اتنا اس کو یعنی وہ کر دیا ہے، غیر اہم بنا دیا اس بات کو کہ ہم اجنبیوں کو سلام ہی نہیں کرنا چاہتے، کہ ہم صرف جاننے والے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تم اس کا بہتر طریقے سے جواب دو. جب کوئی ہمیں السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، یہ کم از کم اسی جیسا ہمیں جواب دینا چاہیے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اس طرح وہ منافق بھی مستثنی ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا.
اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی جو لمبی ڈیٹیل بتائی گئی، اگر ایسے ہی ہوتا جیسے کہ غیر مسلم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں غیر مسلموں کو پکڑو مارو، تو اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کو قتل کر دو، ایون وہ شخص کسی غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس صورت میں بھی تم کو اس کا خون بہا بھی دینا ہے اور تم کو غلام بھی آزاد کرنا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو۔ تو اتنے سارے ڈسپلن، اتنے اصول بتانے کی پھر کیا ضرورت رہتی تھی؟ تو وہ جو آیت ہے وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، اور یہ جو بات بتائی گئی ہے، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو وہ تو آیت جو آئی ہے وہ تو میدان جنگ میں کہا گیا کہ میدان جنگ میں اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے، تو میدان جنگ میں تو لڑنا ہی پڑے گا، وہ تو قتل کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ قتل نہیں کرتے سامنے والے دشمن کو تو وہ تو آپ کو قتل کر دے گا۔ تو لہٰذا اسلام جو تعلیم دیتا ہے، اسلام نے تو جنگ کے بھی جو اصول بتائے ہیں کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، مندروں کو نہ گرایا جائے، جو بھی عبادت خانے انہیں مسمار نہ کیا جائے، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جب تم کو اگر فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخلے کا موقع ملے تو تم عاجزی کے ساتھ جانا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ تو اسلام تو جنگ کے قانون بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کہے، اس زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ جو آپس میں جنگیں ہوتی تھی یا راستوں میں جب مسلمانوں کے ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، تو کسی کیونکہ لباس ایک جیسا تھا، زبان ایک جیسی تھی، تو کیسے سمجھا جائے کہ کون مسلمان ہے؟ تو ایک یہ نشانی مقرر کر دی گئی تھی کہ اگر تمہیں کوئی سلام کر دے یا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، حالانکہ وہ حالت جنگ میں ہی کیوں نہ ہو اور تم اس کے اوپر قابو ہی کیوں نہ پا چکے ہو، ایسی حالت میں بھی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا سلام کرتا ہے، تو تم اس کی زبان کی وجہ سے سمجھ جاؤ جو اس نے زبان سے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا، اسامہ بن زید جو تھے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، یہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول کی محبت بھی کہا جاتا تھا۔ تو اسامہ بن زید نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہمارا مقابلہ ہوا اس میں ایک شخص نے، جب میں کہ اس پر پوری طرح قابو پا چکا تھا اور اس پر تلوار سے وار کرنے ہی والا تھا، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ سلام کر دیا، لیکن اے اللہ کے رسول اس نے دراصل اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، لہذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے افسوس سے کہا کہ اے اسامہ، اس نے تمہیں سلام کیا یا اس نے لا الہ الا اللہ کیا اور لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اور یہ بات اللہ کے رسول اتنے بار کہتے رہے کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت خواہش کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یعنی اگر میں آج مسلمان ہوتا تو مجھ سے وہ گناہ سرزد نہ ہوتا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم کو کسی کے دل کا حال کیسے معلوم؟ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا؟ تو تم کسی پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، تم اس کی ظاہری حالت سے تم جو ہے دیکھ کر اس کو فتویٰ دو، تم یہ دلوں کے حال کا فتویٰ نہ دو۔ تو آپ بتائیں کہ ہمیں کہاں سے پرمیشن ہو سکتی کہ ہم فلاں کو کافر کہیں، فلاں کو یہ کہیں اور فلاں کو بدعتی کہیں؟ تو بالکل بھی ہمیں ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کسی کے خلاف فتوے نہیں دینا چاہیے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا۔ تو یہاں پر ایک اصول بتایا گیا کہ تم بھی تو پہلے جاہلیت کی اسی حالت میں تھے، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور تم مسلمان بن گئے، لہٰذا اگر اب کوئی اس طرح سے سلام کرتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تم اس کی زبان سے کہنے پر اس کا یقین کر لو، اس کا جو دل کا معاملہ ہوگا اس کو اللہ دیکھ لے گا۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد تو آج نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا ایز اٹ از جہاد نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک جہاد ہے جو انسان کو ہمیشہ مسلسل مستقل کرتے رہنا ہے. اپنے نفس سے جہاد ہے، معاشرے سے جہاد ہے، یعنی زبان سے، نفس سے، قلم سے، معاشرے سے، رسم و رواج سے، اس کو مسلسل اس کے خلاف سٹرگل کرتے رہنا ہے. تو اب یہاں پر دو قسم کے لوگ بتائے ہیں اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کا درجہ کام کرنے والوں کے درجے کی طرح نہیں رکھا، بلکہ جو کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وہ بہت عظیم اجر ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے درجات ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے ان کے لیے. تب آپ دیکھیں کہ یہاں جو بات بتائی گئی کہ آج جو اصل جو جہاد ہے ہمیں جو کرنا ہے، وہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں میڈیا ہے، فحش، بے حیائی کے کام، یا ٹی وی، انٹرنیٹ، یا پھر اخبارات، رسائل میں ہر طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہر طرف بے حیائی ہے. اب ایسے وقت میں اگر ہم کام نہیں کرتے، ہم اٹھتے نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم کی صلاحیت دی، یعنی ہم لکھ سکتے ہیں، تو ہم لکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہم بولیں ضرور، کیونکہ حدیث کا ایک مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ جب اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو دل میں برا سمجھے. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو آج ہمارے پاس وہ ایمان کا کمزور درجہ بھی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے ہیں. لہذا اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمیں درجات، بلند درجے ملے، مغفرت اور رحمت ملے اللہ کی طرف سے، لہذا ہم بیٹھے رہنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. جیسے آتا ہے نا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو مسلمان نوجوانوں سے کہا گیا ہے کہ اٹھو اور خواب غفلت سے جاگو. اب ہمیں مسلسل کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارا ہی وقت آنے والا ہے اب انشاءاللہ. کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا جو آج ہماری حالت ہے مسلمانوں کی، جو ذلت اور رسوائی میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش، اسٹرگل کرنی ہوگی. اور شروعات کہاں سے ہوگی؟ اپنی ذات سے. ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اور کبھی شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئے کہ جب میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی تب میں کام کروں گی. آپ مجھے بتائیے، کبھی کوئی پرفیکٹ ہو سکا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں پرفیکٹ ہوں، اب میں مکمل طور پر نیک بن گئی ہوں، لہٰذا اب میں دین کا کام کروں؟ یہ تو شیطان کا بہکاوا ہے. تو آپ کو یہ کام میں لگے رہنا ہے، خود بخود آپ کی تربیت، آپ کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اگر کچھ لغزش، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے جانے انجانے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پھر اس پر قابو پانے والا بنا دے گا. لیکن یہ سوچ کے کہ جب میں پوری طرح اچھی بن جاؤں گی تب میں کام کروں گی، تو کوئی بھی آج تک پوری طرح اچھا نہیں بن سکا. ہم سب انسان ہیں، ہم سے لغزش ہو سکتی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. لہذا اٹھیے اور کام کرنا شروع کریے. یعنی ہم کو جہاد، ان اسٹرگل کرتے رہنا ہے رسم و رواج کے خلاف اور ہر برائی کے خلاف. ہم سوچتے کہ ایک ہماری آواز کیا فائدہ دے گی، لیکن نہیں، آپ کوشش تو کریں، آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے اس کو مانا، کتنے لوگوں نے سنا. آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. لہذا ہم کوشش اپنی جاری رکھیں. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. ہجرت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور لیکن اللہ کی خاطر ہجرت کرنے کا، چونکہ جب ہجرت کا حکم تھا اس وقت ہر کسی کو ہجرت کرنا ضروری تھا، اور جو لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو دراصل ایک وارننگ دی گئی تھی کہ اگر وہ استطاعت ہونے کے باوجود کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتے تو وہ گناہ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن وہ بچے، بوڑھے، عورتیں جو مجبور اور بےکس تھے، ان پر سے اس کو ساقط کر دیا گیا تھا کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی لیے ہجرت کا اجر بہت زیادہ بتایا گیا، اور جس کو اسی راہ میں موت آ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے لیے مغفرت ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے. جب اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابو سلمہ نکلے، جو ام سلمہ کے شوہر تھے. تو ابو سلمہ جب ہجرت کے لیے نکلے اپنے بیوی بچوں کو لے کر، تو راستے میں ان کے گھر والوں نے ان کو روک لیا کہ جو ام سلمہ کے گھر والے تھے، کہنے لگے کہ تم کو اگر جانا ہے ہجرت کر کے تو جاؤ، تم ہماری بیٹی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے بیٹی کو روک لیا. ابو سلمہ کے گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، لہٰذا بچے کو ہم لے جائیں گے، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، بچے کو ہم لے جاتے ہیں. انہوں نے ام سلمہ کے گود سے بچے کو چھین لیا. بچہ ددیال میں، ماں اپنے میکے میں، باپ ہجرت کر کے چلا گیا. اب آپ بتائیں کہ ایک سال تک ام سلمہ تڑپتی رہی بچے کے لیے، لیکن ان کے ددیال والوں نے بچہ ماں کے حوالے نہیں کیا. یہاں تک کہ اس کے بعد پھر ان کو رحم آیا اور انہوں نے پھر بچہ ان کے حوالے کیا ام سلمہ کے. ام سلمہ اکیلی نکل کھڑی ہوئی بچے کو لے کر سواری پر. کہا جاتا ہے کہ راستے میں پھر کسی ایک شخص نے ان کی مدد کی اور ان کو مدینہ تک چھوڑ آیا. تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہ آپ خاتون کی ہمت آپ دیکھیں، یہ اللہ کی خاطر ان لوگوں نے ہجرت کی تھی ان لوگوں نے، تو اس کا اجر یوں ہی نہیں، مطلب یعنی بہت بے پناہ اس کا اجر ملے گا. اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، اور اللہ کی خاطر آپ دیکھیں بچے سے بھی دوری. اور ابو سلمہ کا آپ کردار دیکھیں کہ کیسا ان کا ایمان تھا، کہ بیوی کو روک لے گیا، بچے کو روک لے گیا. اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر آج ہم جیسے لوگوں میں سے ہوتے تو کہتے کہ ارے اللہ، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، یہیں رہ جاتے ہیں پوری فیملی ایک ساتھ. لیکن وہ لوگ، ان کے نزدیک ایمان، اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی زیادہ ان کو جو ہے پیاری تھی، لہٰذا وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو یا بیوی اپنے شوہر کو سب ایک دوسرے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اللہ کی خاطر. تو اسی لیے ہجرت کا جو اجر ہے بہت زیادہ بے پناہ بتایا گیا. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اصلاح لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکر نہ رہے اور اپنے اصلاح لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اصلاح رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. یہاں پر حالت سفر میں یا خوف کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حالانکہ حالت جنگ کا موقع تھا. لیکن حدیث سے ثابت ہوتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول، بھلا ابھی تو جنگ کی حالت نہیں، لہٰذا سفر میں ہم نماز قصر کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ حالت سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پرمیشن دی ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کی حالت میں یا سفر کی حالت میں نماز قصر کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی دی گئی رعایتوں سے فائدہ اٹھانے پر خوش ہوتا ہے، کہ جو صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یعنی سفر میں نماز کو کم کرنے کا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض اوقات لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی خود ساختہ طریقوں سے اور خود ساختہ سوچ سے سمجھتے ہیں کہ نہیں، قصر نماز پڑھنے سے اجر کم ملے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کو وہ کیا کرتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو چھوٹ دی گئی ہے کہ حالت سفر میں نماز قصر کر لی جائے. فجر کی تو جیسی اتنی پوری ہم پڑھیں گے، ظہر میں چار فرض کی بجائے دو فرض ہو جائیں گی، اسی طرح سے عصر میں چار کی بجائے دو ہو جائے گی، مغرب کی تین فرض پوری پڑھی جائے گی، اور عشاء میں چار فرض کی بجائے دو فرض پڑھی جائے گی اور تین وتر پڑھی جائے گی. اس گروہ کی طاقت میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم دانہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معیشت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یا تو منافقین میں سے کسی گروہ سے مسلمان گھر میں سے کسی شخص نے چوری کی، اور اس چوری کی گئی چیز کو کسی یہودی کے گھر لے جا کر رکھ دیا. اب جب صبح پتہ چلا تو وہ چوری کی ہوئی چیز اس یہودی کے گھر سے نکلی. اس مسلمان نے الزام لگا دیا کہ جب یہودی نے کہا کہ یہ میں نے نہیں چوری کی ہے، میرے گھر تو یہ فلاں شخص نے لا کر رکھی، تو اس مسلمان نے اپنے اس بات سے انکار کر دیا اور الزام یہودی پر لگا دیا. اب یہ تمام ثبوت کو دیکھ کر اللہ کے رسول یہ فیصلہ کر دیتے کہ ہاں غلطی یہودی کی ہے اور اس کو سزا دے دیتے، تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو صحیح بات کی خبر دے دی کہ اصل چور کون ہے. اب جب اصل چوری کا پتہ چلا کہ کون چور ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس نے شرمندہ ہونا تھا اور معافی مانگ لینا تھا، اس کی بجائے وہ اس پر جو ہے اڑ گیا، ڈھٹائی پر اڑ گیا سمجھے، اور اس کے خاندان والے اس کو بچانا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے درخواست بھی کروائی اور بہت کوشش بھی کی کہ وہ اس پر سے الزام ہٹ جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بعد میں مدینہ سے فرار بھی ہو گیا اور وہاں پر مکہ والوں کے ساتھ جا کر مل گیا اور وہ مرتد بھی ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتا اور معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا درگزر کرنے والا رحیم پاتا، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ پھر وہ اور مزید گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف پلٹائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصے کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ یہاں پر آیت نمبر 115 میں جو ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اور رسول کی مخالفت کے بعد وہ مومنین کی راہ سے بھی ہٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے جدھر وہ مڑنا چاہتا ہے، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر جو کوئی اور راستہ اپنائے گا، اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ تو اسی لیے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو فقہ ڈیولپ کی گئی ہے، فقہ کے جو اصول بنائے گئے، اس میں جو سب سے پہلی کتاب اصول الفقہ پر جو لکھی گئی، وہ امام شافعی نے لکھی تھی۔ تو امام شافعی جب یہ فقہ کے اصول مرتب کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ قرآن ہی سے کوئی ان کو آیت مل جائے دلیل کے طور پر۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 دفعہ قرآن کا مطالعہ کیا اس آیت کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جب اس کے بعد انہوں نے مطالعہ کیا تو یہی والی آیت ان کو نظر آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ جو حق آ جانے کے بعد، کہ اس کے ساتھ راستہ واضح ہو گیا اس کے اوپر کہ کون سا صحیح راستہ ہے، اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو ادھر ہی پلٹا دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑے رہو۔ تو لہٰذا جو کامیابی کا معیار جن کو ہمارے لیے بتایا گیا، وہ صحابہ کرام کی ذات تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند دی۔ لہٰذا ہم جو بھی کام کریں گے، رسول کے طریقے کے بتائے ہوئے مطابق کریں گے، قرآن اور رسول کے مطابق، اس کے بعد صحابہ کرام کے مطابق، اور صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھ کر ہم کوئی اور اصول نکال سکتے ہیں، یعنی ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کوئی اور راستہ نکل سکتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے جائز اور درست ہوگا، لیکن ان کے راستے ہٹ کر کوئی اور راستہ جو نکالے گا، اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش نہیں ہے، باقی سارے گناہ معاف ہیں۔ شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ انسان دراصل اس میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حقدار ہے، اسی لیے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ اور شرک ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ وہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو کسی بھی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا کسی اور کو ماں کہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے کھانا بناتی ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں، آپ کھانا ٹیبل پر لگاتی ہیں اور انتظار میں ہوتی ہیں یا بچے کچھ کہیں، یا بچے آپ کی تعریف کے بجائے کوئی دوسرے سے کہے کہ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ نے ہمارے لیے یہ کیا وہ کیا، جبکہ ماں سب کچھ کر رہی ہے، تو آپ کو برداشت ہوگی یہ بات؟ تو جب ایک ماں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کسی اور کی تعریف کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے یہ بات پسند ہو سکتی ہے کہ پیدا کرنے والا وہ، دینے والا وہ، سب کچھ کرنے والا وہی، اور شریک اس کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بات ناقابل برداشت ہے۔ اسی لیے شرک کو ناقابل معافی گناہ کہا گیا۔ پھر یہاں پر جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 122، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے سے بچیں گے اور نیک کام کریں گے، تو ان کو عنقریب ہم جنت میں داخل کریں گے۔ شیطان نے کس طرح سے بہکایا؟ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں انہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سارے الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 119 میں، کہ ولا ادلنہم، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، ولا امنینہم، کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، میں انہیں ضرور تمناؤں میں مبتلا کروں گا، اور میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، وہ کریں گے ضرور تبدیلی۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی جاتی ہے، اسی لیے بھویں بنانے کو یا اپنے آنکھوں کا کلر صرف فیشن کے طور پر چینج کرنے کو اور یہ بھی دھوکے میں آئے گا، تو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو وہ ہے نہیں وہ بتاتا ہے، تو دراصل یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہوئی، اسی لیے بھمے بنانے کو منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہر بیوٹی پارلر میں آج کل وہ ایک ایسا واقعہ وہ لکھا لگایا گیا ہے، ایک کال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے شوہر کے لیے اگر آنکھ کے ڈھیلے کو ادھر سے ادھر بھی رکھنا پڑے تو تم کر سکتے ہو۔ تو وہاں ان سے اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ بھمے بنا سکتے ہیں، وہاں یہ تھا کہ شوہر کے لیے سجنا سنورنا جو جائز اور فطری طریقہ ہے، لیکن اس کو بھمے بنانے کے معنی میں لے لیا گیا، جبکہ آپ خود دیکھیں کہ بھمے بنانے سے الٹا انسان خوبصورت لگنے کی بجائے بدصورت لگتا ہے، عجیب سی اس کی بھمے نظر آتی ہیں اور اسکن کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ۔ تو ان سب پر لعنت کی گئی ہے جو بال گوننے اور گنوانے والی یا دانتوں میں گیپ پیدا کرنے والی یا پھر اپنے بالوں میں نقلی بال لگانے والی، جو بال نوچتی ہیں یا نچواتی ہیں، یعنی بھمے بنانا یا بنانے والیاں، ان سب پر لعنت کی گئی اور کہا گیا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو کئی سو سال سے آتی ہے، تو کیا فائدہ تھوڑی دیر کی ایسی بلا وجہ کی خوبصورتی کے لیے، جو کہ خوبصورتی بھی نہیں دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے بال نوچنا یا نچوانا۔ اور جو کرنے والیاں ہیں، جو ایسے پارلرز چلاتی ہیں جہاں یہ کام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ان کو صحیح دین کی سمجھ دے تاکہ وہ اس گناہ کے کام سے بچ جائیں۔ آیت نمبر 123، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جو کہ حنیف یعنی یکسو تھے، جنہوں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا تھا۔ تو تعریف چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی گئی، تو لہٰذا کیسا اللہ تعالیٰ کا جو فرمانبردار بندہ مطلوب ہے، تو اگر ہمیں بننا ہے تو پھر ہمیں کس کے جیسے بننا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے، جو ہر حال میں اللہ کے فرمانبردار تھے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یہ لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہاں پر چونکہ عرب کے اس وقت کا جو معاشرہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصویر کھینچتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوتی تھی۔ اگر وہ لڑکیاں ہوتی تو جو خاندان میں جو بڑا سرپرست ہوتا، یا تو وہ ان سے خود نکاح کر لیتا یا ان کو اپنے گھر روکے رکھتا تاکہ وہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ناانصافی نہ کرو۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ اس تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو یا دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ یہاں پر اب عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر عورت کو شوہر سے بے رخی کا خطرہ ہو، پہلے عورت کا نشوز بتایا گیا تھا اور یہاں پر مرد کا نشوز بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی کمی بیشی پر عورت اگر کمپرمائز کر لے تو ازدواجی زندگی کو چلانے کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور نفس تو تنگ دلی کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن اگر تم اصلاح کرو اور درگزر کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت کو جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں معاشرے میں، اسی بنا پر اگر وہ اپنے حقوق کی تھوڑی سی کمی بیشی پر کمپرمائز کر لے تو اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے بچوں کو جو والد کی محبت مل سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر وہ شوہر سے نباہ کرنا اس کے لیے بس کی بات ہی نہیں ہے تو پھر اس میں ایک آپشن رکھا گیا عورت کے لیے کہ وہ چاہے تو پھر خلا لے سکتی ہے، اور عورت کو بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر اس کو واقعی میں تکلیف ہے، اس صورت میں اگر وہ شوہر اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو یہ خود خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے اور قاضی کے پاس جا سکتی ہے، قاضی پھر دونوں سے بات کر کے خلا کروا دے گا اور نکاح فسخ کروا دے گا۔ خلا میں عورت کی جو عدت ہوگی وہ صرف ایک مہینہ ہوگی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فائدہ دو مل سکتا ہے، دوہرا فائدہ مل سکتا ہے، تو اکیلے فائدے کو حاصل کرنے کا کیا پھر سوال؟ جب ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم خالص نیت سے اللہ کی خاطر کام کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ۔ جو لوگ صرف دنیا کو مد نظر رکھتے ہیں، اگر ان کو صرف دنیا میں فائدہ وہ چاہتے ہیں تو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا جو بھی کام کریں وہ اللہ کی خاطر کریں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں تاکہ دوہرا فائدہ ہمیں اس سے ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ کے واسطے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ معاملہ تمہاری ذات ہی پر کیوں نہ پڑتا ہو، یعنی اس معاملے کی زد تمہارے اوپر ہی کیوں نہ آتی ہو، یا اس کی زد تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آئے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پر پھر وہ بات آئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار بنو، اور معاملہ خواہ تمہارا، یعنی اگر اس گواہی کی زد تمہاری اپنی ذات پر کیوں نہ پڑے، یعنی تمہارا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، یا تمہارے رشتہ دار والدین کا معاملہ کیوں نہ ہو، تمہیں ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ کا جو دور تھا، اتنا زیادہ عدل و انصاف تھا ان کے زمانے میں کہ جو چھوٹی چھوٹی شکایتیں تھیں وہ بھی لوگ جو ہے امیر المومنین سے کیا کرتے اور ان کی سنوائی ہوتی تھی۔ یعنی حکمراں کا جو طبقہ تھا وہ ایسا بہترین طبقہ تھا، اور انہوں نے ایسی حکومت قائم کی تھی جو کہ انصاف پر مبنی تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے ان کے دور کا کہ فرقونہ نامی، کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ان کو خط آیا جس کا نام فرقونہ تھا۔ اس عورت نے خط لکھا کہ میرے پڑوس والوں نے میری دیوار سے اونچی دیوار بنا دی ہے، یا پھر میری دیوار کو توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے میری جو مرغیاں ہیں اس کو لوگ آ کر چوری کر دیتے ہیں، اور میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں یہ دیوار بنا سکوں، لہٰذا یہ دیوار مجھے بنا کر دی جائے۔ انہوں نے اپنے گورنر کو خط لکھا اور گورنر سے کہا کہ تم خود جا کر اس عورت کی دیوار بنانے کے کام میں تم مدد کرنا، یعنی تم مزدوروں کو لے جا کر خود وہاں کھڑے رہ کر کام کروانا۔ وہ گورنر جب وہاں پہنچے اپنے لوگوں کو لے کر تو دیکھا کہ وہ انتہائی ایک، یعنی بالکل حبشی، یعنی کالی اور ایسی ایک خاتون ہے جو کہ کسی کی کنیز تھی جس کو کسی نے آزاد کر دیا تھا، اور اس نے خط لکھا امیر المومنین کو، تو آپ دیکھیں کہ ایسی عورت کی بھی سنوائی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے انصاف، کہ سب کے ساتھ معاملہ برابر کیا جائے، ایسا نہیں کہ مالداروں کو کچھ اسپیشل وہ ملے اور مالداروں کے کام پہلے کیے جائیں اور جو غریب ہوں بےچارے ان کے کام نہ کیے جائیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے علمبردار بنو۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ اس کو کہتے ہیں جو جنگ میں دشمن سے بچاؤ کے لیے کام میں آتی ہے۔ تو ان کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی نے چوری کر لی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس فلاں یہودی نے میری زرہ چوری کر لی اور یہ میری زرہ ہے۔ اب اس یہودی نے کہا کہ آپ کوئی ثبوت پیش کرو۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو وہاں پر قاضی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ گواہ پیش کریے۔ انہوں نے کہا کہ گواہ کے طور پر میرا بیٹا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، کسی غیر شخص کو آپ پیش کریے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور تو گواہ نہیں ہے، لہٰذا یہ زرہ یہودی کو دے دی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی قاضی کے سامنے ایک یہودی بھی کھڑا ہے جس نے چوری کی ہے، اور اس پورے ملک کا حکمراں امیر المومنین بھی کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں، یعنی کسی کو کوئی رعایت نہیں۔ اور قاضی امیر المومنین کے خلاف بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں تو پھر ہم آپ کو یہ زرہ نہیں دے سکتے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ دستبردار ہو جاتے ہیں اس زرہ سے۔ یہودی جب یہ معاملہ دیکھتا ہے تو وہ اتنا حیران ہوتا ہے اور پھر خود ہی قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ زرہ انہی کی ہے اور میں نے چوری کی تھی، اور ان کو واپس دے دیتا ہے زرہ اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں وہ زرہ اس کو بطور تحفہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے انصاف، اور یہ مسلمانوں نے قائم کر کے دکھایا کہ معاملہ خواہ ان کا خود کا ہوتا یا ان کے رشتہ داروں کا، اگر بات انصاف کی ہوتی تو وہ کسی کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے زیادہ یعنی مین ہیں اس معاملے میں کہ ہم اگر معاملہ اپنا ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنی ذات، اپنا پہلو بچا جاتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا ایسا، کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوراً اپنا پہلو ہم بچاتے ہیں۔ یا ہمارے معیار ایسے ہیں انصاف کے، دوہرے معیار ہیں۔ بیٹی کا معاملہ ہو تو ہمارا معیار کچھ اور ہوتا ہے، خوب چھوٹ دیتے ہیں بیٹی کو، اور اگر بہو کا معاملہ ہو تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے، مطلب یہ واقعہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، مطلب ایک نصیحت کے لیے بتایا گیا کہ کیسا ہمارا دوہرا معاملہ ہے۔ ایک خاتون سے کسی نے کہا، دو خاتون آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ایک کہنے لگی ہائے کیا کروں، مجھے بہو کے معاملے میں میرے ساتھ میں دھوکہ کھا گئی، ایسی بہو ملی ہے جو میرے بیٹے سے کام لیتی ہے اور میرے بیٹے پر حاوی ہے۔ دوسری خاتون پوچھنے لگی کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو وہ خاتون جواب دینے لگی، الحمدللہ اس معاملے میں تو میں بہت خوش قسمت ہوں، دامد اتنا اچھا ملا ہے کہ روز ملوانے لاتا ہے بیٹی کو گھر، ایک ٹائم روز باہر سے کھانا لاتا ہے اور وہ روز باہر گھومنے جاتے ہیں، اور میری بیٹی کا بہت ہاتھ بٹاتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ بہو کے لیے کہا جائے کہ اچھا بہو کے لیے بیٹا کچھ بھی نہ کرے اور بیٹی کے لیے داماد سب کچھ کرتا رہے۔ تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے دوہرے معیار کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ خواہ معاملہ تمہارا اپنا ہو یا رشتہ دار کا، کسی کا بھی ہو اور اس کی عزت کسی پر بھی پڑتی ہو، لیکن تم کو ہر حال میں انصاف کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہے، اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیت کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، بس اللہ ہی ان تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑا جا رہا ہے وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نام میں بھی ہم یہ مضمون پڑھیں گے ویسے، لیکن اللہ کی آیت کا مذاق بنانے سے مطلب کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات نازل کیے اس کو اس پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کی بے عزتی کرنا، یا جو بھی اسلام اور قرآن کے جو قانون ہیں، جو آیتیں ہیں یا باتیں ہیں، اس پر مذاق اڑانا اور اس پر لطیفے بنانا، جیسے جنت اور دوزخ پر جتنے لطیفے ہیں کہ کئی لوگوں نے دوزخ اس کے لطیفے بنائے ہیں اس کے اوپر، ایسی لطیفوں سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ اس کو بولنا چاہیے نہ اس کو سننا چاہیے، بلکہ جس محفل میں ایسے قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہمیں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے ملا اور مسجد کے بارے میں جو باتیں ہمارے یہاں مشہور کی گئی ہیں کہ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک، سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ایسے جملے بھی ہمیں کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً نیک لوگوں کے تعلق سے یہ جملے کسے جاتے ہیں، تو جو کہے گا، کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، بلکہ جو مذاق اڑانے والے جہاں مذاق اڑا رہے اللہ کی آیت کا، وہاں پر نیک لوگوں کو تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیت کا مذاق اڑایا جائے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو نماز میں سستی اور کاہلی دراصل منافقین کی نشانی ہے کہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو قسم ساتے ہوئے اور بالکل بے دلی سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر منافق کی نماز دیکھو گے تو وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اٹھ کر مرغی کی طرح ٹھونگے مار لیتا ہے، تو ایسی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو منافقین کی نشانی کیا ہے کہ وہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے جو تین کام بتائے ہیں اس میں ایک ہے وقت پر نماز پڑھنا، سردیوں میں یعنی مشقت کے وقت کامل وضو کرنا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ جنت میں جانے والے کام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرکار اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو خواہ مخواہ سزا دے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علیما۔ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ایمان اور اس کی بات کی گئی کہ اگر تم ایمان لاؤ، توبہ کر لو اور اصلاح کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا بھی کرتے ہیں تو یقین جانے کہ اس کا بہت بڑا ہم کو اجر اور بدلہ ملنے والا ہے یا ملتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب کوئی خوشیاں ملتی ہیں یا کوئی خوشی کی بات ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لی جائے، توبہ کر لی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ فوراً ہی اصلاح کی جائے، اور اپنے اوپر کوئی ایسا فائن مقرر کیا جائے کہ کچھ غلطی ہونے پر کہ یا تو اللہ کی راہ میں اپنی کوئی پسندیدہ چیز ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، یا پھر کوئی ایسا نیک کام کرے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔